تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 74 سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بناتے ہو بتوں کو الہ؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. گو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ پیچھے سے ہی چلتا آ رہا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے تفصیل سے ان کے بارے میں پڑھا، لیکن یہاں سے آپ کو اب ایک نیا رنگ ان کا دکھے گا. ان آیات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ باقی چیزوں کو سمجھیں. ہوتا کیا تھا کہ عرب کے رہنے والے تمام قبائل، مشرقین مکہ ہوں یا ارد گرد کے لوگ، اسی طرح سے یہود اور نصارہ، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک یونیورسل لیول کی پرسنالٹی تھے، ہیرو تھے، ہر بندہ اپنے آپ کو ان سے جوڑتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں مکہ والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی کے وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج وہ لوگ جو بت پرست ہو گئے، شرک کا شکار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی ان چیزوں سے بیزاری کی تھی. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل بات ہے کہ تم نے ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا. جن بتوں کو انہوں نے ریزہ ریزہ کیا، جن چیزوں کو انہوں نے توڑا، تم نے ان کو دوبارہ اس طرح بنایا کہ مکہ حرم کے اندر 360 کے قریب بت رکھ دیے. تو یہاں کچھ باتیں حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی جو انشاءاللہ دلچسپی کا سبب بھی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حالات کو اور خاص طور پہ ان آیات کو سمجھنے میں ہماری مدد ہوگی انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 69 یعنی 69 دفعہ ہے. اُر کے مقام پہ پیدا ہوئے، عراق کا شہر تھا اُر، الف سے آپ لکھیں گے اس کو، الف پہ پیش اور را پہ جزم کر دیں. اور تقریباً 2100 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً 2100 سال پہلے کا دور حضرت ابراہیم کا دور تھا. یہ شہر کیا تھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری معلوم کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آپ سمجھ جائیں گے. کہتے ہیں کہ اُر اس وقت کا ایک بہت ایڈوانس شہر تھا، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ان کی آبادی تھی، صنعتی شہر تھا، بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، اور یہاں رہنے والے جو لوگ تھے وہ آج کے دور میں ایسے ہی کہہ لیں کہ جیسے کوئی ویسٹرن کنٹری. دنیا کے نقشے پہ جو امریکہ کی حیثیت ہے نا، آپ لگا لیں کہ اس دور میں اُر کی تھی. انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ ہب آف سویلائزیشن، یعنی ساری دنیا کی ثقافتیں اور سویلائزیشن جہاں سے نکلتی ہیں، یہ وہ شہر تھا. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی ترقی بھی دی تھی، تجارت پیشہ لوگ تھے، سود کا دورہ تھا، مقدمے بازیاں آپس میں بہت ہوتی تھیں، دولت کمانا اور آسائش فراہم کرنا ان کی زندگی کا بڑا مقصد تھا. اسی طرح کہتے ہیں کہ عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے. اس کو اس طرح سے فیل کر سکتے ہیں کہ جیسے ایسٹ اور ویسٹ کے مڈل میں تھے، جیسے یورپ کہہ لیں آج کے دور میں. اب ان لوگوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اس میں ایک بہت بڑی خرابی کیا تھی کہ ان کے اندر طبقاتی سسٹم آ چکا تھا، یعنی اونچے درجے کے لوگ، نیچے درجے کے لوگ. تین قسم کے عموماً ان کے ملک میں لوگ بستے تھے. ایک تھے امیلو، آئین سے، آئین نیم یا لام و، اونچے طبقے کے لوگ، ٹرینڈ سیٹر کہہ لیں، پوش کہہ لیں. ان کے جو پجاری تھے، اس میں حکومت کے عہدے دار بھی تھے، فوجی افسر تھے. اس طبقے کو بڑی عزت حاصل تھی اپنے ملک میں، اور ان کے لیے جو قوانین بنتے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے. ان کو زیادہ مراعات حاصل ہوتی، ان کی جان اور مال کی قیمت دوسروں سے زائد ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا. آپ ذرا دیکھیں، حضرت ابراہیم کو غریب گھر سے نہیں پیدا ہوئے، اپنے دور کے سب سے اونچے طبقے سے پیدا ہوئے. آگے تھوڑی بات کروں گی اس پہ. دوسرا جو طبقہ تھا اس کو مشکینوں کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں مسکین ہے نا، تو مسکین کو سین کی بجائے شین کر دیں تو مشکینوں بن جائے گا. یہ عموماً تاجر لوگ تھے، صنعت اور زراعت ان کا پیشہ تھا. تیسرا طبقہ اس دور کا تھا آردو، آردو، الف پہ مد ڈال کے را، دال باؤ. یہ غلام اور مزدور پیشہ تھا، یعنی لیبر کلاس تھی تیسری۔ کہتے ہیں کہ ارک کے جو کتبات ہیں اس میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ اتنا شرک آ گیا تھا کہ 5000 مختلف خدا تھے ان کے، ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے، ہر شہر کا ایک الگ محافظ ہوتا جس کو اس شہر کا خدا کہتے، اس کا لقب تھا رب البلد، رب عربی میں کہتے ہیں نا، اور بلد شہر کو، یا مہادیو کہتے تھے۔ ہر شہر کا ایک الگ رب البلد یا مہادیو تھا۔ اور شہر کا جو رب البلد تھا اس کا لقب تھا ننار، نار ہے تو اس سے پہلے ایک نون لگا لے۔ ننار کا جو لفظ عربی میں یا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو یہ بنتا ہے چاند دیوتا، سورج کے نہیں چاند کے پجاری تھے، اور جس کو آج کے دور میں آپ مون ڈے کہہ لیں۔ یہ مون ڈے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس کو آپ منڈے کہتے ہیں، یہ ایک بت کے نام پہ دینا ہے۔ یہ جتنے دن ہیں نا سن ڈے، سن کے ساتھ، سورج کے پجاری سن کے ساتھ چلتے تھے، چاند کے پجاری منڈے سے تھے، یہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، یہ سارے جو ہیں یہ ان کے خداؤں کے ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور یہ جو ننار تھا، ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند دیوتا تھا، یعنی مون ڈے کہہ لیں یا منڈے کہہ لیں۔ یہاں کا ایک دوسرا بڑا شہر جو تھا وہ لرسا تھا، اس کا رب جو تھا اس کو رب البلد شماس یعنی سورج دیوتا کا آپ کہہ لیں۔ یعنی آپ صرف اپنے لیے سمجھ لیں کہ ایک شہر کے لوگ چاند کے پجاری ہیں، چاند کے پجاری ننار کو لے لیتے ہیں، تھوڑا سا دور ایک شہر جو اس سے دوسرے درجے پہ تھا وہ لراسا تھا، اور اس کا رب البلد جو تھا وہ شماس، شمس، سورج دیوتا تھا۔ پھر ان بڑے خداؤں کے ماتحت بھی کچھ چھوٹے خدا تھے، جس میں عموماً پھر ستاروں اور سیاروں کو ملا لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین کے خدا تو بہت ساروں نے پوجے، ہاں، لیکن یہ آسمان کے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج، چاند، دیوتا ان کے عام موجود تھی، دیوتاؤں اور دیو جو ان کے دیو ہوتے تھے ان کی شبیہیں بتوں کی شکل میں ڈھالی ہوتی تھیں۔ کبھی آپ نے کسی ہسٹوریکل چیز میں دیکھا ہو کہ نیچے ایک پورا دھڑ بنا ہوا ہے اور شکل کی جگہ پہ چاند بنا ہوا ہے، یا یہاں سورج چمکتا ہوا دکھایا ہوا ہے، تو اصل میں اب سورج تو اوپر تھا، سجدہ کیسے کریں، الٹے ہو کے تو نہیں کریں گے نا، تو وہ سورج کے ایک شبیہ دنیا میں ایک بت کی صورت میں بناتے، اس کے اوپر سورج کا ایک تھوڑا سا ڈمی شکل بنا کے تو کہتے کہ یہ ہمارے خدا ہے۔ یہ حالات تھے جس حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنی عبادت کے سارے مراسم جو تھے وہ ان بتوں کے سامنے کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو ننار یعنی جو ان کا بڑا بت تھا، اور میں سب سے اونچی پہاڑی پر اس کو نصب کیا جاتا تھا، بڑی اچھی بلڈنگ تھی، مندر بنا ہوا تھا، بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف کی جاتی اور ان کی حیثیت دیو داسیوں کی ہوتی، جس کو آج کے دور میں ریلیجس پروسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، آج بھی ہندو دھرم میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے، نعوذ باللہ، یعنی اپنے کنوار پنے کو ضائع کرے، کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ خدا میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا اس عورت کے ذریعہ نجات کا سبب سمجھتے، یعنی اس عورت کا ذریعہ نجات سمجھتے۔ اور یہ کن کے ساتھ تعلق کرتے تھے؟ وہی جو ان درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے پڑوہت اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ غلط تعلقات پیدا کر کے کہتے تھے نعوذ باللہ یہ خدا کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ننار جو ہے یہ اس کے ساتھ کچھ باغات، مکان، زمینیں اس کے مندر کے پہ وقف تھیں، بہت سارے کارخانے تک لوگوں نے اپنے بت کے نام پہ کیے ہوئے تھے۔ اب اس دور میں اور کا جو شاہی خاندان تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا جو فاؤنڈر تھا نا، بانی اول کہہ لیں، اس کو ارنمو کہتے تھے۔ آپ نام بھی یاد رکھے، صرف ایک نام بولوں گی تو آپ کو پھر یاد آ جائے گا، یعنی جو ان کا فاؤنڈر تھا نا ارنمو تھا، اور جس نے پھر کہتے ہیں کہ 23 یعنی 2300 قبل مسیح ایک وسیع سلطنت قائم کی، اسی سے اس کا خاندان نمو شروع ہوا، جو عربی زبان میں جا کے نمرود ہو گیا۔ نہیں سمجھ آتا تو لفظ نمرود تک پہنچ جائے کہ نمرود کا دور حضرت ابراہیم کا دور تھا۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو ہم دیکھیں گے، اور پتہ کیا چلے گا کہ حضرت ابراہیم کوئی چھوٹے گھر کے نہیں تھے، اپنے علاقے کے، اپنے دور کے بڑے امیر گھرانے سے تھے، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کیسے اللہ کے راستے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے 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 کہاں پہنچ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ دنیاوی تعلیم میں آگے تھے کہ سب سے پہلے زبان کا لکھنا، جیسے انگلش لینگویج، اردو لینگویج، سائنس، جو لینگویج ہے، یہ ان لوگوں نے کیا۔ پھر اس طرح یہ جو 60 کا یونٹ چلتا ہے نا، 60 منٹ کا جو گھنٹہ ہے، یہ بھی اس قوم عور نے شروع کیا تھا۔ پھر اسی طرح 360 کا اینگل جو چلتا ہے، 360 ڈگری، یہ جو لوگ سائنس جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو وہ بھی مقام عور سے ہی شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنے پیسے والے تھے کہ جب کھنڈرات میں سے ان کی قبریں برآمد ہوئیں تو ان کے اندر سے سونا، چاندی اور بہت قیمتی چیزیں نکلیں۔ اب ایسا ماحول کہ جہاں سویلائزڈ لوگ ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے کتنے خوبصورت انداز سے ان لوگوں سے بات کی۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، جہاں بھی تم تبلیغ کرو گے، جیسے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کرو گے۔ ابھی تک صرف بات کی ہے میں نے اس شہر کے بارے میں اور اس ماحول میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے طریقہ تبلیغ پہ تھوڑی بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ اگلی باتوں کو اب سمجھیں گے۔ اور یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ لوگ ان آیات کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں۔ یہ ان آیات میں سے ہیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اس کے بارے میں بعض دفعہ اتنی غلط تفسیر ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بعض لوگ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کفر پہ تھے، پھر سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا اور اللہ کی طرف آئے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اندھیروں میں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہمیشہ ہی فطرت پہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی دور جاہلیت میں بھی کوئی ناچ گانا نہیں سنا، یا آپ نے کبھی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا، بت پرستی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس طریقے سے اٹھاتا ہے کہ وہ پیچھے سے باقی چیزوں کو لیتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر بھی ہمیں کچھ اس قسم کا رنگ دکھتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو پکڑتے تھے۔ کیسے تھے؟ آئیے ذرا آیت کو دیکھ کے ساتھ، جہاں موقع آتا ہے تو آپ کو پھر اس کے اوپر تھوڑی سی انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالوں گی۔ اب اس ماحول میں اس بات کو سنتے وقت سمجھیے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے۔ بعض لوگوں نے لفظ ابیح کے اوپر زبردستی باپ کی بجائے چچا کا لفظ بول دیا، کہتے ہیں کہ ان کے باپ آزر نہیں تھے بلکہ چچا تھے، صرف یہ سوچ دینے کے لیے کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ قرآن اور سنت کے صریح خلاف بات ہے۔ بعض لوگ لمبی چوڑی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بھی خاندان کے لوگ مشرک نہیں تھے، وہ ابو طالب کو بھی مشرک نہیں کہتے، وہ عبد المطلب کو اللہ کے نبی کے باپ عبداللہ کو بھی مشرک نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک اختلافی چیز ہے جس میں انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت کی ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اگر نوح کا بیٹا مشرک ہو جاتا ہے تو اسے نوح کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگ اگر شرک پہ تھے تو اس سے نبوت کے کاموں پہ اثر نہیں پڑتا۔ اور خام خواب چچا اور باپ کا فرق کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی بات بدل جائے گی؟ تو جو قرآن نے لفظ بولے اسی کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اگر عربی زبان میں باپ کے لیے لفظ ابھی، چچا کے لیے بھی لفظ ابھی آ جاتا ہے تو اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ تھے، آزر ان کا نام تھا، بادشاہ کے دربار میں ایک بہت اعلیٰ مقام پہ یہ فائز تھا، بہت عزت والا شخص تھا۔ اور ابراہیم جا کے کیا کہتے ہیں، اتتخذ اصناماً آلہۃ، کیا ہو گیا ابا جان آپ کو، آپ بتوں کو خدا بنا رہے ہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیے ذرا ابراہیم کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان تھا، کس طریقے سے انہوں نے اس کلچر کی باتوں پہ جب چوٹ ڈالی ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہوا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملے بولنا خود کو کتنی ہی مراعات سے فارغ کروانا تھا، کتنی چیزیں ان سے دور ہو گئی ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید ہے ہی وہ چیز کہ جس کے لیے انسان قربانیاں دے اور اس کے بعد پھر وہ آگے پہنچے۔ جو لوگ اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ تنقید نہیں کر پاتے اور صرف اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ پھر یہ تو گستاخی ہوگی اور ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے اور بڑے ہوں گے، تو ان کے لیے اس بات میں سبق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات قرآن پاک میں کھول دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے خاندان کے سامنے توحید کی دعوت دی، ہم سب کو بھی اسی کا حکم ہے۔ سورہ شورا میں اللہ کے نبی کو جو حکم دیا گیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کریں، کیونکہ خاندان کی باتوں کو بڑا بنا کے اللہ کی بات سے ہٹ جانا یہ انسان کے لیے تباہی کی بات ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ ممتحنہ 28 پارے میں آتی ہے، اس میں حضرت ابراہیم کے اس طریقہ کار پہ عمل کرنے کی دعوت سب کو دی گئی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم کی صورت میں ایک بہترین رول ماڈل ہے، والذین معہ، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں کیا پتہ چلا؟ دو قومی نظریہ، پاکستان کے نام سے تو آپ سنتے ہی ہیں نا، دو قومی نظریہ۔ اس کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کیا۔ دنیا میں آپ برے صغیر پاک و ہند کو کر لیں تو پاکستان اور انڈیا، یا مسلمان اور ہندو کے نام پہ جو دو قومی نظریہ ہوا، یہ شروع سے لے کے ہر نبی کے دور سے ہوتے ہوتے اللہ کے نبی تک یہی رہا۔ ایک وقت کے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقوں پہ ہوتے ہیں، لیکن نبی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد وہ کفر اور شرک تو نہ دکھے کہ جو دو نظریات کو پیش کرے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہ آپ کے نظریات اور قرآن پڑھنے کے نظریات میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے جس دین پر ہوتے ہیں وہ دین خاندان کا دین ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں پہ تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تنقید کرنا اور چیز ہے، اور ان کے اوپر مخالفت اور نام اور لڑائی جھگڑے کرنا درست نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بچے کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے، روایات میں آتا ہے کہ یہ بات جب حضرت ابراہیم کر رہے تھے تو وہ ٹین ایجر تھے، اور آپ سوچیں کہ اتنے بڑے باپ اور اتنے پریشر سے اور وزیروں اور صدر جو ہیں ان کے بیچ میں اٹھ کر ایسی باتیں کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اسی کی بنیاد پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت بھی کرنی پڑی۔ کہاں سے اللہ نے ان کو نکالا؟ پہلے ار میں تھے، ار سے نکالے گئے، ہجرت کی تو حران آ گئے، آج کل ترکی کا ایک شہر ہے یہ حران، کچھ دیر وہاں رہے، پھر کنعان آ گئے۔ کنعان وہی ہے جو حضرت یوسف کا خاندان تھا، یروشلم کے علاقے میں، جہاں سے پھر نکلے تو مصر کے شہر ممفس میں آ گئے، وہاں سے نکلے تو سعودی عرب آئے، مکہ میں کچھ عرصہ رہے، اور آخر میں پھر ہبرون میں رہے، ہیبرو میں رہے، اور وہیں پھر ان کا انتقال ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی امریکہ کو چھوڑ کے پاکستان کے کسی گاؤں میں چلا جائے۔ لیکن حقیقت ہے کہ جس کو شرک کی بو آتی ہے نا، وہ ماحول جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہاں نہیں رہتا، اور ایسی ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو اپنے ساتھ کوئی بہت اچھے ساتھی نہیں ملے۔ انتہائی درد کے ساتھ میں محسوس کرتی ہوں کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے اللہ کی نگاہوں میں، لیکن آپ ذرا اس دور میں اپنے آپ کو لے جا کے محسوس کرائیں، امیجن کروائیں، جہاں حضرت ابراہیم تھے ان کو کوئی اچھے لوگ نہیں ملے۔ پوری ان کے اپنے شہر میں تبلیغ کے نتیجے میں صرف ان کی اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجا لوط علیہ السلام دو لوگ ملے۔ اکیلے ہی وہاں سے نکلتے آئے، نکلتے آئے، جہاں جاتے رہے چلتے گئے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک سبق دیتا ہے کہ ابراہیم نے پھر لوگوں کا انتظار نہیں کیا، نہیں ٹیم ملی، نہیں لوگ بنے، جو اللہ نے کرایا کرتے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تنہا چلے تھے قافلہ بنتا گیا۔ نبوت کے راستوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن کچھ نبی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں ملتا، لیکن رکے نہیں، چلتے گئے۔ ابراہیم اکیلا تھا۔ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، غالباً سورہ نحل میں آتا ہے کہ ابراہیم تو ایک امت تھے، ایک شخص وہ کام کر گیا جو ایک پوری امت کو کرنا تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ کوئی ساتھ ملے نہ ملے، ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کی۔ آپ نے تبلیغ کی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا، بچپن میں بت توڑے لوگوں کے، جو بڑے ہونے تک بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب لوگ واقعی اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو پھر کوئی ساتھ ملے نہ ملے نہیں دیتے، اور یہی چیز اللہ کے نبیوں کی زندگی میں ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ ایسے ابراہیم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں کرتے، بلکہ طریقہ کار واضح کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے کر دی، انشاءاللہ اس کا فائدہ پورے اگلے لیسن تک چلے گا، اور اگلی آیت کو پڑھ کے تو اس کے اندر سے پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ رکھوں گی نبیوں کے طریقۂ تبلیغ پہ، پھر اس کے بعد تو بالکل سٹوری ہے اور آپ لفظوں ہی کے ساتھ سمجھتے جائیں گے. اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ حکمتیں دے دیں کہ جس کے تحت ہم لوگوں تک اپنی بات کر سکیں. اور نبیوں کے حالات سے تو اللہ نے ابھی ہمیں نہیں دوچار کیا, جتنی سختیاں سنگینیاں ان کے ساتھ تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں, لیکن اگر کبھی ہم میں سے کوئی ایسے حالات سے دوچار ہو جائے تو فوراً اس وقت یاد رکھے کہ ابراہیم ایک بہترین اسوہ حسنہ تھے.